خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کل آپ نے کم کھانے پینے کے متعلق جو ہے وہ کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھیں، کیونکہ یہ مہینہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کا مہینہ ہے، تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں اسی حوالے سے، یعنی کم کھانے کے حوالے سے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر کوئی واقعہ ہو تو وہ بیان فرما دیجیے.
ہمارے آقا، ہمارے مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فاقے تو بہت مشہور ہیں، یعنی ہمارے غوث پاک کی تو شان یہ تھی جب آپ مجاہدات فرما رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں مدین میں، مدین کے بیابانوں میں، مدین کے بیابانوں یعنی جنگلوں میں، ویرانوں میں مدتوں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا، ایک سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا، پھر ایک سال صرف پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیز یا کوئی اور غذا نہ کھاتا، پھر ایک سال بغیر کچھ کھائے پیئے فاقے سے گزارتا. گری پڑی چیز سے مراد یہ کہ جیسے کہ وہ جنگلی بوٹیاں یا جنگلی پھل کہ جن کا کوئی مالک نہیں ہوتا، سب کے لیے مباح ہوتی ہیں، وہ مراد ہوتی ہیں، نہ کہ کسی کی چیز گر گئی اور وہ لقطہ کہ اس کے مالک کا اعلان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کی صورتیں ہوتی ہیں ایسی بے قیمت چیز جن کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں تو وہ اٹھانے میں حرج نہیں ہوتی، لیکن ہر گری پڑی چیز ایسی نہیں ہوتی نا کہ جو پھینک دی جائے، بلکہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں گری پڑی چیز سے مراد یہی ہے، یا تو وہ جو لوگوں نے اس کو پھینک دیا، یا وہ کہ جو مباح ہو، جیسے کہ وہ جنگلی درخت ہوتے ہیں ان کی بوٹیاں، ان کے پھل وغیرہ جو گر جاتے ہیں اور جو کھائے اس کے لیے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمارے غوث پاک جو تھے وہ اس طرح مجاہدہ کرتے تھے. سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں شہر میں جب کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا اور دیکھتا کہ دوسرے فقرا بھی اس کی تلاش میں، تو اپنے اسلامی بھائیوں پر ایثار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا. اللہ اکبر. یہ حکایت میں آپ کو فیضان سنت جلد اول صفحہ 144 سے شروع کی ہے. ہمارے غوث پاک کی شان دیکھی آپ نے، یہ گرے پڑے ٹکڑے اور جنگل کی گھاس یا پتی وغیرہ اٹھانا چاہتے اور دیکھتے کہ دوسرے بھی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرے فقرا اس کی تلاش میں، تو ان کی خاطر اشار کرتے ہوئے غوث پاک فرماتے ہیں میں نہیں اٹھاتا تھا، یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں اور خود بھوکا رہتا. ایسا اشار کا درس انہی کا حصہ تھا. ہم تو جب دوستوں کے ساتھ یا اسنے بھائیوں کے ساتھ حال کھانے کا آتا ہے سامنے تو سارے اشار کے درس بھول جاتے ہیں، نیت بڑی کی ہوتی ہے اشار کی، لیکن جب وہ بریانی کی خوشبو آتی ہے تو سب جذبہ جو ہے ایک دم وہ خوشبو پر نثار ہو جاتا ہے اور جذبہ ایثار ختم. بوٹیاں اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں, آلو کھینچ لیتے ہیں, بڑے بڑے نوالے بغیر چبائے نگلتے ہیں کہ کہیں میں بھوکا نہ رہ جاؤں, میرا دوست کہیں نہ کھا لے, اس اسلامی بھائی کے پیٹ میں نہ چلا جائے. ہم کیسے غوث پاک کے ماننے والے, ہم کیسے عاشقان غوث اعظم ہیں کہ ایثار کا خالی لفظ ہی سنا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے اس کا کبھی پریکٹیکل کیا ہی نہیں, تجربہ کیا ہی نہیں, افسوس. مزید میرے آقا, میرے مرشد, میرے بغداد والے شہنشاہ فرماتے ہیں, جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھی اور میں قریب الموت ہو گیا تو پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی وہ میں نے اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا. اتنے میں ایک عجمی نوجوان آیا, اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا, وہ بیٹھ کر کھانے لگا. اس کو دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی. جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بیتابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے. آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر, اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا. یکایک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا, بھائی آ جائیے اور آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے. میں نے انکار کیا, اس نے اصرار کیا. میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار کیا, مگر اس نوجوان کے پے ہم اصرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا. اس نے مجھ سے پوچھا, کہاں کے رہنے والوں؟ میں نے کہا جیلان کا. تو وہ عجمی نوجوان بولا, میں بھی جیلان کا ہوں. پھر کہنے لگا, اچھا یہ بتاؤ, تم مشہور عابد و زاہد اور ولی اللہ حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا, وہ تو میں ہی ہوں. یہ سن کر وہ نوجوان بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بغداد آنے لگا, بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے سونے کی 8 اشرفیاں دی تھیں. میں یہ بغداد آ کر آپ کو تلاشتا رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا, یہاں تک کہ میری تمام رقم خرچ ہو گئی. میرا 3 دن کا فاقہ ہے, 3 دن سے میں نے کھایا پیا نہیں. میں جب بھوک سے نڈال ہو گیا اور جان پر بن گئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بنا ہوا گوشت خریدا. حضور آپ بھی بخوشی اسے تناول فرمائیے کہ یہ آپ ہی کا مال ہے. پہلے آپ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں. بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا, میں معافی کا طلبگار ہوں, اضطراری حالت میں میں نے آپ کی رقم ہی سے کھانا خریدا تھا. میں بہت خوش ہوا, میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی. اس نے قبول کی اور چلا گیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس قدر بھوک برداشت کرنے اور جان پر بن جانے کے بعد اپنی ہی رقم مل جانے کے باوجود اس کو ایثار کر دینا, یہ واقعی بہت بڑی بات ہے. اور یہ ان اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام ہی کا حصہ ہے. ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الحکرم کے فقیر صد مرحبا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایثار صد ہزار مرحبا. کاش ہمارے اندر بھی جذبہ ایثار پیدا ہو جائے. ہائے ہائے ہم تو ٹھونس ٹھونس کر پیٹ بھر لینے کے بعد بچا ہوا کھانا بھی ایثار کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، بلکہ آئندہ کھانے کے لیے اس کو فریج میں محفوظ کر لیتے ہیں. کاش ایثار کا عظیم الشان ثواب حاصل کرنے کا ہمارا بھی ذہن بن جاتا. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، واقعی عقیدت اور محبت کی اعلی قسم بھی یہی ہے، اعلی درجہ محبت یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا اتباع کیا جائے، اس کے نقش قدم پر چلا جائے. افسوس کہ اعلی درجہ کجا، ہم لوگ تو صحیح بات ہے کہ تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ گفتار کے غازی ہیں، بولنے کی حد تک، باتیں بنانے کی حد تک تو ہمارا جواب نہیں ہے، باقی میدان عمل میں بہت پیچھے ہیں. غوث پاک کے نام پر فاقہ، ان کی یاد میں کم کھانا، یا اگر کھانا میسر نہ ہوا یا اپنی پسند کا کھانا نہ ملا تو صبر کر لینا کہ ہمارے غوث پاک کی یاد میں ہم ایسا کر لیتے. یہ ہماری ڈکشنری میں کہا، ہم تو گیارہویں شریف تبرک کہہ کر ڈٹ کے کھاتے ہیں. صاحب نیاز ہے، تبرک ہے، اور جناب وہ تو خوش نصیبوں کو ملتا ہے، یہ ہماری سعادت ہے، یہ ڈٹ کر کھاتے ہیں. غوث پاک کی نیاز ہے، وہی ڈٹ کے کھاؤ، یہ بولنا آتا ہے اپنے کو. غوث پاک کی نیاز کھانا یہ سعادت کی بات ہے، لیکن یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بے شک ہم نیاز غوث اعظم اور نیاز اولیاء، کھانے کھلانے کے تعلق سے ہم نیازی ہیں، لیکن ہم پہلے نمازی ہیں. تو غوث پاک نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی تھی، ساری رات نمازیں پڑھنا آپ سے ثابت ہے، لیکن ہم ہیں کہ صرف نیازی ہیں، فرض نماز تک ہم سے نہ پڑھی جائے، پڑھے بھی تو بے جماعت، بے دلی کے ساتھ، جیسے بس کوئی بہت بڑا مطلب ہے، اب یہ کیا کریں، مجبوری ہے، فرض ہے، پڑھنا پڑتا ہے، معاذ اللہ، مطلب اس طرح کا نفس جو ہے وہ ہمارا ذہن بناتا ہے. یقیناً کوئی مسلمان نماز کو فی نفس ہی نماز کو بوجھ تصور نہیں کرتا، کہ اگر نماز ہی کو بوجھ مانا کہ یہ بوجھ کہاں پر آ پڑا نماز کا، پھر تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا کہ نماز کی توہین پائی گئی. تو ویسے ہی نفس پر بڑا گراں گزرتی ہے نماز، روزہ، حالانکہ بہترین سحری ملتی ہے، افطاری کے لیے ایک سے ایک نعمتیں ہمارے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہیں، پھر بھی روزہ رمضان شریف کا بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اور ہمارے غوث اعظم کا بھی آپ نے پڑھا سنا کہ ایک ایک سال تک کچھ نہیں کھاتے تھے. خیر اس نقالی، یہ نقالی ہمیں نہیں کرنی کہ ایک ایک سال تک نہ کھا کر جینا، یہ ان کا کرامت کے قبیل سے، کہ یہ بھی ایک قسم کی کرامت ہے کہ کئی روز تک بھوکا پیاسا جی جانا، ورنہ عام آدمی اس طرح ایک سال تک نہ کھائے تو مر جائے. ایک سال کیا، وہ بس وہ کچھ مخصوص دن ہیں کہ اتنے دن تک بندہ بھوکا رہ سکتا ہے، اس کے بعد وہ مر جاتا ہے. ایک بار میرے پاس ایک نوجوان، بنگالی نوجوان، اس میں سزوکی میں ڈال کر لے آئے تھے، جن دنوں دعوت اسلامی زیادہ پرانی نہیں تھی، شہید مسجد میں ہوتا تھا میں، شہید مسجد کھارا در باب المدینہ، اس کو لے آئے تھے. تو وہ اس کو غالباً 19 دن ہو گئے تھے, تو کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا, تو بالکل نڈھال پڑا تھا اور وہ بول نہیں سکتا تھا, وہ ہونٹ ہلاتا تھا لیکن آواز نہیں نکلتی تھی, سمجھ نہیں آتی تھی, بس یوں پڑا ہوا تھا. تو کیا ہوا؟ تو بھی اسلام بھائی نے بتایا کہ یہ اس کو اس نے شاہ عتیق بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جا کر وہ دھرنا مارا تھا کہ جب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گا. بڑا مطلب جھکی تھا. تو بہرحال یہ کہ وہ بقول اسلام بھائیوں کے کہ ان کو میری طرف بھیجا تھا, تو خیر وہ میرے پاس اس کو اٹھا کر لے آئے تھے. اچھا آنے کا بھی ایسا, اس کا بعد میں اس نے جب بتایا کہ آنے کی سبیل بھی یوں ہوئی کہ جب اس کو یہ کہا گیا کہ بھائی وہاں جاؤ تم, تو اس کو اٹھا کر کسی نے روڈ پر رکھ دیا, پھر کوئی رکشے والا آیا اس کو رکشے میں ڈالا, بھائی فلاں جگہ چھوڑا, فلاں جگہ سے پھر اپنے سزوکی میں ڈال کر اسلام بھائی اٹھا کے لے آئے تھے. پھر کیا, اس کو کھانا بھی کھلانا ممکن نہیں تھا, وہ کھانا اس کی انتہی سل گئی تھی. سلنا ایک محاورہ ہے, ٹھوس غذا تو اس کو ذرا نقصان کرتی ہے, اس کو کسی طرح وہ پانی وغیرہ یا لکوڈ پلایا اور پھر اس کو ڈرپ وغیرہ چڑھائی گئی, ہاسپٹل لے جایا گیا, تو پھر وہ کہیں جا کر خیر پھر وہ تندرست توانا ہو گیا, ہرتا پھرتا تھا, آتا جاتا تھا. تو یہ کہ کہنے کا مقصود یہ کہ وہ 19 دن فاقہ اس نے کیا تھا, کہ 19 دن بھی جی گیا یہ بڑی بات ہے. مجھے تو یہ بھی شاہ عتیق رحمتہ اللہ علیہ کی کرامت لگ رہی ہے, ورنہ 19 دن بلا کھائے کچھ دانا بھی نہ کھائے بندہ غالباً زندہ نہیں رہ سکتا, عام آدمی نہیں جی سکتا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ فاقے کریں, کیونکہ ایسا فاقہ کہ جس سے عبادت دشوار ہو جائے, فرض نمازیں نہ پڑھی جا سکیں, یہاں تک کہ بھوک غالب ہے, کھانا حاضر ہے, تو ایسی صورت میں جماعت بھی ترک کر دے اور پیٹ میں کچھ ڈالے, تو بہرحال یہ کہ ایسا فاقہ قصدن کیا کہ کھانا پینا بھی موجود ہے, نماز میں بھی دل نہیں لگ رہا, روزے میں نہ بھوک لگی ہے اس کی بات دوسری ہے, علاوہ روزے کے, تو اس طرح کا فاقہ کرنے کی بھی میں آپ کو یعنی کہ رائے نہیں دوں گا. کم از کم اتنا تو میں عرض کروں گا نا آپ سے کہ بھوک سے یعنی خواہش سے کم کھائیں, عمدہ غذاؤں کے حریص کہلائیں, ایسا انداز اختیار نہ فرمائیں, جو کچھ مل جائے اس پر قناعت کرنا سیکھیں, زیادہ کی ہرس نہ ہو, جتنا ملا جو کچھ ملا بس اسی پر صابر و شاکر رہے بندہ, قناعت کرے, خوددار بھی بنے, کسی سے سوال نہ کرے, کسی کے آگے تذکرے بھی نہ کرے اپنے کارناموں کے. تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل آپ گوشت پاک کی بہت ساری برکتیں لوٹ سکیں گے. تو نیاز بھی چلیے کھائیے, تو ڈٹ کر کھانا ٹھونس ٹھونس کے پیٹ میں بھرنا یہ تو گوشت پاک کی عقیدت نہیں ہے نا, گوشت پاک نے تو فاقے کی ہیں, تو چلیے ان کی نیاز کھانے کھا لیں, سعادت ہے, ہم بھی میں بھی کھاؤں گا, آپ بھی کھائیں جب میسر آئے گا انشاءاللہ. تو اتنا تو کھائیں کم از کم کہ جو مطلب یعنی کہ آپ کو طلب رہے, جو کھانے کے جو اصول اور آداب ہیں اس کے مطابق کھائیں, اور ذائقہ نصیب اس طرح کھائیں کہ حدیث پاک میں تو یہ ارشاد فرمائے گا کہ بھوک کے 3 حصے کرو, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. اب ہمارا کیا حال ہے کہ ایک حصہ کھانا وہ تو فل ہو گیا, اچھا پانی کا حصہ تو وہ بھی غذا سے پورا ہو گیا, اب کیا کریں, چیز چھوڑنے کو نہیں چاہتا, اب وہ بڑی مشکل سے اپنے دل کو رام کیا گیا 2 بوٹیاں کھاؤں گا, پھر اچانک نلی پر نظر پڑ گئی, اب وہ پھر نفس نے بولا کہ نلی تو میں کھاؤں گا, تو پھر وہ بریانی تھی اور مسالے والا چاول کا گٹھا نظر آ گیا, یہ کیسے چھوڑ، آئندہ خیال رکھوں گا، یہ تو لے لو، اچھا غوث پاک کی نیاز ہے، سبحان اللہ، تبرک، اب وہ تبرک کی آڑ میں دے ڈبل. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جناب وہ پیٹ میں وہ گٹر گوں بول رہا ہے، سینے میں جلن ہو رہی ہے، اچھا سوڈا پیتے ہیں تو ہضمہ صحیح ہے، تو اس کے اوپر مشروب پیا، یہ سمجھ کر کے یہ ہضم کر دے گا. اب مشروب نے الگ جا کر، اس کو بھی جگہ چاہیے نا، اب آپ نے گلے تک تو بھر لیا، مشروب جائے گا کسے؟ وہ ہٹو بچو کرتا، دھکیلتا، کشپ کشپ کی آوازیں لگاتا، وہ اندر گھسا. اب اس میں تو وہ گیس ہوتی ہے، شش 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 کر رہا ہے اندر، اور آپ وہ نیاز کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، خالی نا گیارہویں شریف کی نیاز، بولتا تھا نا بڑی برکت والی ہے، دیکھ برکت مل رہی ہے تیرے کو، پیٹ تیرا مطلب یعنی کہ صحیح کا مطلب یعنی کہ احتجاج پر تلا ہوا ہے. تو اس لیے مطلب ہے کہ لمیٹیڈ، ہر چیز کی لمٹ ہے، اگر ان لمٹ کریں گے تو پھر کیسے کام چلے گا. تو جتنا غوث پاک کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی، اس کے مطابق نیاز کھائیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا، اور اگر زیادہ ڈالیں گے تو پھر کیا ہوگا. اب یہ کہ نیاز ہے تو اس کو مطلب، اب نیاز تو ناک میں بھی چڑھا دو، آنکھوں میں بھی ڈال دو، کان میں بھی تھوڑی بہت ڈال دو کہ برکت والی ہے، ٹھیک ہے پھر آپ کی مرضی ہے، جو ہوگا سو ہوگا. بہرحال نیاز بابرکت ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح عرض کر رہا ہوں کہ آپ نیاز کھائیں اور کھلانے کا بھی ذہن رکھیں، اور اس میں اصول کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں، مدنی پھول بھی، کہ اتنا کھانا ہے کہ جس سے ہماری صحت اچھی رہے، صحت اچھی رہے گی تو عبادت کر سکیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کر سکیں گے
انشاءاللہ. بابا ابھی آپ نے تین حصے کرنے کا ارشاد فرمایا روایت حدیث پاک کی روح سے، لیکن اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تین حصے کرنے کے بجائے اگر اب ایک حصہ کھا تو لیا، اب بابا نیت نہیں بھرتی، بعضوں کا پیٹ پیٹ بھی بھر جاتا ہے لیکن اتنا لذیذ ہوتا ہے، بالکل یہ بابا نیاز کی بریانی کے حوالے سے بھی ہے، لذیذ بہت ہوتی ہے، بوٹیاں بھی اس میں تھوڑی سی چن چن کر آتی ہیں. اب پانی جگہ بھرنے کے لیے نہیں، دھکا مارنے کے لیے پیتے ہیں. بوتل کا ہی بابا یہ جملہ میرے کانوں نے سنا ہے کہ یار ہے بڑی لذیذ، اور اب دھکا مارنا پڑے گا اندر میں، اور دھکا مارنے کے لیے پانی اور بوتل پی جاتی ہے. تو جگہ تو کھانا بھر لیتا ہے، پھر اس کے بعد دھکا مارنے کے لیے پانی اور بوتل پیتے ہیں، اس کے اوپر پھر بریانی کھانی ہے یا اور بھی چیزیں ہوتی ہیں بابا. تو یہ دھکا مارنے کا نظام ہے ہمارے یہاں. آپ نے اس کی وضاحت تو کر دی خیر، کہ تین اسے اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائیں،
اللہ کرے نصیب.
اے بابا یہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھوک زور لگی ہو، کھانا حاضر ہو، اور تو مطلب وہ جماعت کے حوالے سے اور نماز کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول عطا فرمایا، ایک فقہی مسئلہ ہے. تو بابا یہ بتائیے کہ اس میں نماز کی فضیلت ہے یا کھانے کی فضیلت ہے؟
نماز کی.
تو میں نے عوام سے سنا ہے کہ دیکھو کھانے کی فضیلت، کھانا بھوک لگی ہو نا، نہ کھانا سامنے ہو نا، تو نماز چھوڑ دینے کا بھی حکم ہے کہ نماز نہیں پڑھو پہلے کھانا کھاؤ. تو تم لوگ کھانے کے بارے میں پتہ نہیں کیوں اتنا بولتے ہو. تو اب یہاں یہ سوال ہے کہ اس میں فضیلت کھانے کی یا نماز کی؟
نماز کی ہے تو پھر وضو کی فضیلت بھی ہو جائے گی، کہ وضو جب تک نہیں ہوگا نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، فرض ہے. تو اب اس کا مطلب وضو بھی نماز سے افضل کہنا پڑے گا. پھر یہ کہ ننگے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، کپڑے پہننا ضروری ہے، انہیں سترے عورت بھی شرائط میں سے. تو اب یہ کہ پھر وہ کپڑوں کی بھی، کپڑوں کو بھی افضل کہہ دو. تو نماز کے لوازمات کو اگر نماز سے ہم افضل کہنا شروع کر دیں گے تو یہ تقسیم ہم نہیں کریں گے نا، یہ جو مطلب ہمارے علماء بتائیں گے وہ کریں گے. تو اگر کھانے کی اہمیت نماز سے زیادہ ہوتی تو پھر روزے میں بھی اجازت دی جاتی، کہ روزہ جب زیادہ لگے اور نماز میں دن نہ لگے تو تھوڑا سا کھا لیا کرو، تو وہ تاکہ نماز میں آپ کا دل لگے تو روزے میں تھوڑا سا کھانا معاف ہو جائے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے نا. تو اسی سے معلوم ہوا کہ کھانے کے مقابلے میں نماز کی اہمیت زیادہ ہے، اور کھانا اس لیے کھانے کی اجازت دی بے روزہ دار کو، جبکہ روزہ نہیں ہے اور کھانا بھی حاضر ہے. کھانا تلاشنے کا میں نے نہیں پڑھا کہ کھانا آپ ڈھونڈنے نکلے، کھانا حاضر ہے، طبیعت مائل ہے، بھوک لگی ہے، اور شدید بھوک ہے کہ وہ نماز میں وہ بھوک کا خیال رہے گا. اور طبیعت مائل ہے, یہ بھی ہے طبیعت اس کی طرف مائل ہے, تو ایسی صورت میں کھانا کھا لے تاکہ نماز میں دل لگے. تو یہاں اہمیت بچہ بھی کہے گا اس میری تفصیل کے بعد کہ اہمیت نماز ہی کی ہے نہ کہ کھانے کی. نیازی تو ہی ہیں الحمدللہ, مگر پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں. نماز فرض ہے, نیاز مستحب ہے, تو ظاہر فرض کا درجہ تو اوپر ہی ہے. تو نماز ہرگز نہ چھوڑے, اور بے شک نیاز بھی کرتے رہیں, نیاز بھی کھاتے رہیں کھلاتے رہیں ثواب کماتے رہیں. مگر یہ آپ کے سوال میں آپ نے کہا کہ نیاز کی بریانی خصوصاً بہت لذیذ ہوتی ہے, تو اس سے مجھے اختلاف ہے.
آپ کو اختیار ہے بابا,
آپ کو بھی اختلاف ہو جائے گا انشاءاللہ میری بات سنو گے تو.
میں آپ کے سننے سے پہلے کر لیتا ہوں بابا,
جزاک اللہ. وہ مسئلہ یہ کہ وہ لذیذ جو بریانی ہوتی ہے نا, وہ مالداروں کے ہاں شادی میں جو پکائی جاتی ہے نا, وہ بریانی لذیذ ہوتی ہے مالداروں کے ہاں. باقی متوسط الحال جو ہوتے ہیں وہ بیچارے پیٹ کاٹ کے, اور بعض اوقات نادانیاں کر کے سودی قرضے لے کر بھی لذیذ بریانی پکاتے ہیں. بہرحال یہ کہ غریب ہو یا امیر, شادی کی بریانی عام طور پر لذیذ بنواتے ہیں, اور نیاز کی جو ہے نا کیٹیگری وہ نہیں ہوتی, کیا بولتے کوالٹی وہ نہیں ہوتی. شادی کا کھانا پکانے والے الگ ہوتے ہیں باورچی, نیاز کا کھانا پکانے والے الگ ہوتے ہیں, ان کے کچن الگ ہوتے ہیں ان کے کچن الگ ہوتے ہیں. اور نیاز کی بریانی نہیں ہوتی, یہ بھی آپ کو بتا دوں, عام طور پہ جس کو بریانی کہتے ہیں نا, وہ بریانی ہوتی نہیں ہے, وہ پلاؤ ہوتا ہے. میں آپ کو پلاؤ اور بریانی کا فرق عرض کرتا ہوں. بریانی وہ ہوتی ہے کہ جس میں مسالہ بوٹیاں آلو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے وہ کچھ چاولوں کے ساتھ پہلے بنا لیے جاتے ہیں, پھر اس کے اوپر سفید چاول ڈال دیے جاتے ہیں, وہ اس کے دھوئیں سے اس کی تپش سے وہ بھی ابل جاتے ہیں, پانی وغیرہ اس میں ہوتا ہے. تو اب یہ دو تہیں ہوتی ہیں, اوپر چاولوں کی تہ ہوتی ہے جو ابلے ہوئے چاول کی طرح ہوتے ہیں یہ تہ, اور نیچے مسالے والی بوٹیاں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے, اس کو بریانی کہتے ہیں. تو نیاز کی جو دیگ آتی ہے نا, آپ نے دیکھی ہوگی, وہ تو سب اوپر نیچے سب ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے, اوپر رنگ چھڑک دیتے ہیں لیکن اوپر نیچے سب مکس پکا ہوا ہوتا ہے. تو یہ مکس سالن کے ساتھ جو چاول پکے ہوتے ہیں اس کو بریانی نہیں ہے, اس کو پلاؤ بولتے ہیں. آپ کسی پکانے والے سے ہو سکے تو میری بات کی تصدیق کر لینا, بریانی الگ ہوتی ہے پلاؤ الگ ہوتا ہے. تو شادیوں میں پکتی ہے بریانی جو قیمتی ہوتی ہے, اور نیاز میں پکتا ہے پلاؤ جو کہ کم قیمت ہوتا ہے. نیاز میں بریانی میں عام طور پہ بکرے کا گوشت ڈالتے ہیں, اب تھوڑا کم مالدار ہے تو وہ پھر بعض اوقات بچیا کا بنواتا ہے یا مرغی کے بناتے ہیں. جبکہ یہ جو بریانی نیاز کی پلاؤ, نیاز کا پلاؤ ہوتا نا, یہ عموماً بوڑھا گوشت ہوتا ہے. اس میں میں دیکھو جب بھی کوئی بات کرتا ہوں, یہ اس سے ہر فرد مراد نہیں ہوتا, میں عموم پر بات کرتا ہوں, مجھے تجربات ہے نا, اور میں اگرچہ ایک مخصوص برادری سے تعلق رکھتا ہوں, میمن ہوں, لیکن بیسیوں برادریوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے, تو ان کی کچھ نہ کچھ مجھے معلومات ہوتی رہتی ہیں. تو یہ مختلف برادریوں میں جو یہ پکتا ہے نا, یہ میں نے آپ کو عرض کیا. اس کے علاوہ شادیوں میں زردہ ہوتا ہے یا کوئی سی میٹھی ڈش, نیز کباب سموسے یا دیگر تلی ہوئی غذائیں, مرغی کے بڑے بڑے ٹکڑے تلے ہوئے, اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا ہوتی ہے, یہاں تک کہ اسپرٹ کے چولہے بھی ہوتے.
بابا 10 سے 12 آئٹمیں بتائیں بیان کی جاتی ہیں, اس سے زیادہ شادی بیاہ میں ہوتی ہیں, بہت ساری ڈشیں ہوتی ہیں. درست فرما رہے ہیں,
یہ فرق ہے نا کہ ایک تو بریانی ہی وہ نہیں ہوتی عموماً نیاز میں, اور پلاؤ بھی بالکل, یعنی کہ سادہ ہوتا ہے، سستے والا ہوتا ہے، پکانے والے ہی اس کے الگ ہوتے ہیں، اس کے الگ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک مجھے مطلب جمتا نہیں ہے، یہ کیسے جشن ولادت اور سرکار کی محبت کا دم بھرتے اور سرکار کے نام پر جو نیاز پکاتے ہیں تو یہ پکاتے ہیں، اپنے بیٹے کی شادی میں پکاتے ہیں تو یہ پکاتے ہیں، 12 قسم کے آئٹمیں پکاتے ہیں. مجھے اس سے شدید اختلاف ہے اور میں کسی سے پہنچ نہیں سکتا، ظاہر ہے میں تو بول سکتا ہوں، شاید کسی کے دل میں یہ بات جم جائے کہ جب میرے بیٹے کی ولادت، میرے بیٹے کی شادی میں میں یوں کروں اور ہمیں نا بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کے جشن ولادت میں میں اس طرح مطلب کروں، یہ نہیں ہوگا. میں اپنے بیٹے کے مقابلے میں بی بی آمینہ کے لال کی خوشی میں زیادہ خرچ کروں گا انشاءاللہ. کاش ایسا ذہن بن جائے، اللہ کرے، اللہ توفیق دے، اللہ تعالی توفیق دے. باقی حالت بہت بری ہے، ہو سکتا ہے یوں بھی ہم فیوز و برکات میں پیچھے رہ جاتے ہوں گے کہ ہمارا ذہن کس طرح فیوز و برکات لوٹنا چاہیے یہ ہمیں آتا نہیں. کوئی سمجھائے تو خالی سبحان اللہ کہنا آتا ہے، انشاءاللہ کہنا آتا ہے، عملی جامہ پہنانا نہیں آتا. ہمارا نفس جو ہے وہ ہم کو مطلب ہے کہ تلا بازی کھلا دیتا ہے. رائے ہے کہ وہ جو کوالٹی میں نے بتائی پلاؤ کی نیاز میں، دیکھیے میں نے اس کو ناجائز نہیں کہا، وہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. شادی میں زیادہ پکایا، نیاز میں کم پکایا، اس پہ خرچہ زیادہ کیا کھانے پر، اس پہ کھانے پہ کم خرچہ کیا نیاز پر، یہ سب جائز ہیں. مگر میں یہ آپ کو یہ عرض کروں گا، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے؟ کہ بزرگوں کی نیاز جو ہے وہ میرے خیال میں عمدہ ہونی چاہیے، یا کم از کم تو ایسی ہو کہ جیسا مطلب ہم اپنی خوشیوں میں غذائیں کھاتے، کم از کم اوسی تو نیاز ہو، اوسی غذا تو وہ بھی نہیں ہوتی ہمارے، افسوس. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی العبید
صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا جان، آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جہاں مدینہ منورہ کی بات آتی ہے یا سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو الفاظ کے استعمال میں بڑی احتیاط فرماتے ہیں. مثلاً ابھی پچھلے دنوں مذاکرے میں آپ نے جیسے یہ واقعہ آپ نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مسواکیں کاٹی تو اس میں سے ایک جو ہے وہ آپ نے جو بالکل سیدھی تھی وہ اپنے ساتھی کو دی، دوسری اب بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے منہ سے فوراً نکلتا ہے کہ ٹیڑھی تھی، لیکن آپ نے کچھ ٹھہر کر الفاظ استعمال کیا کہ کچھ خمیدہ ہوئی ہوئی تھی اور پھر آپ نے وہ استعمال فرمائی. تو اسی طرح جیسے مدینہ منورہ کے بارے میں تذکرہ آیا کہ آپ یہ ارشاد فرما رہے کہ پیدل جو ہے ننگے پیر جو ہے وہ نہیں پھرنا چاہیے کہ اس سے لوگوں کو تنفر ہوتا ہے. ہاں مدینہ میں کوئی ننگے پاؤں گھومتا ہے تو یہ ذوق کی بات ہے، شوق کی بات ہے، لیکن وہاں پر بھی اگر پاؤں میں، اب ہم ہوتے تو شاید منہ میں نجاست کا الفاظ آ جاتا کہ نجاست لگ جائے یا کوئی گندگی لگ جائے، لیکن آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ پاؤں ایسے ہو جائیں کہ اسے دھونا پڑ جائے تو اسے دھوئے. تو اس طرح آپ کے بہت ساری باتیں ہم نے نوٹ کی ہیں، غور کی ہیں، تو یہ یعنی اس کی وجہ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ حاصل کیسے ہو سکتا ہے؟
وجہ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کیا ہے، اور میرے یہاں کے حاضرین فیضان مدینہ کے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی وجہ تو جانتے ہوں گے کیسا کیوں ہے نا. جیسے کہ میرا بیٹا آیا تو میں بولوں گا بیٹھ جاؤ، اور مفتی صاحب آئیں گے تو میں کیا کہوں گا تشریف رکھیے. باتیں کی ہے نا، بیٹھ جاؤ بھی ایک ہی چیز ہے، تشریف رکھیے بھی ایک ہی چیز ہے، لیکن میں نے محتاط الفاظ کہے مفتی صاحب کے لیے. تو اب میرے پیر صاحب اگر کرم فرمائے تو ان کو میں ان سے بھی زیادہ خوبصورت لفظ ڈھونڈوں گا کہ تشریف رکھیے بھی شاید یہ مطلب زبان پہ نہ آئے، تو میں عرض کروں گا کہ حضور کرم فرمائیے، حضور کرم فرمائیے، ہے نا، اس طرح کہوں گا. تو جب میرے پیر صاحب کے بھی آقا، نبیوں کے بھی مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر نکلے گا اور کسی چیز کا تذکرہ ہوگا تو اب یہ کہ اس میں کیسے میں بے کھٹک بے جھجک, تو بعض اوقات الفاظ مل نہیں پاتے کہ میں کیا بولوں. صحیح بات ہے کہ میرے آقا کی شان کے لائق الفاظ ہم لائیں کہاں سے, کوئی لفظ ایسا کہاں سے ہمیں ملے کہ جو آقا کی شان شان اپنے. تو خیر وہ اب یہ جذبہ کیسے ملے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے, تو جتنا عشق رسول ہمارا بڑھے گا نا اتنے ہی ہمارے ذہن میں اس طرح کے الفاظ آئیں گے. جتنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں بڑھے گی اتنا ہی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی عظمت بھی بڑھے گی, اور اس طرح انشاءاللہ وہ عشق رہنمائی کرے گا اور وہ آپ کی گفتگو کو حسین الفاظ کے قالب میں ڈھالے گا. یہ کہ اللہ حقیقی عشق نصیب کرے اور نمائشی الفاظ سے ہم کو بچائے.
ابا اسی طرح آپ کو سنائے کہ جیسے قرآن پاک,
مطلب کیا میرے فضائل اب شروع کر رہے ہیں, مدنی مذاکرہ ہو رہا
نہیں,
یہ تو انڈائریکٹ تو میرے فضائل ہی ہے نا کہ بڑا عاشق رسول ایسے ایسے الفاظ بولتا ہے کہ ہم تو بول ہی نہیں سکتے. مدنی مذاکرے کا سوال کرو, میرے کو جانتے ہیں میں کیسا ہوں.
ابا ایسے ثواب کی امید رکھ سکتے ہیں
کس میں؟
جیسے سرکاری سراسروں میں جیسے بھی آپ نے آداب کے بارے میں فرمایا کہ
جتنا بھی تعظیم کریں گے نا قرآن پاک میں, وتو عزی روح ہو وتو وقت کے روح ہو, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا قرآن پاک میں کہ ان کی تعظیم و توقیر کرو, نبی کی تعظیم و توقیر کرو, تب جو بھی جتنی بھی تعظیم کی اس کے کوئی پیمانہ تو ہے نہیں کہ اتنی تعظیم کرو اور اتنی مت کرو, اتنا بڑھاؤ تو اتنا مت بڑھاؤ, یہ کوئی نہیں. ظاہر ہے کہ مطلب وہ اللہ سے تو کوئی بڑھاتا بھی نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذلک, سوچ بھی نہیں سکتا. جو ان کو مخلوق تسلیم کرتا ہے اور عبد اور عبد خاص یعنی بندہ خاص مانتا ہے تو وہ اللہ سے بڑھا ہی نہیں سکتا, کہ اللہ تعالیٰ تو بندہ ہے نہیں, وہ تو خالق ہے, وہ مخلوق نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ معبود ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. تو بہرحال یہ کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بڑھائیں گے. ورفعنا لك ذکرک, اللہ تعالی نے خود فرما دیا کہ محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا, تو میں اور آپ کیا بلند کریں گے. اے رضا جب صاحب قرآن ہے مدح حضور, تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ تعظیم و توقیر کرنے کا قرآن نے حکم دیا, تو اس پر ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر وہ تعظیم و توقیر جو شریعت سے نہ ٹکراتی ہو وہ کی جا سکتی ہے, کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. جتنی تعظیم کریں گے جتنی توقیر کریں گے اتنا نفع ہی نفع ہے, جیسے کہ وہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو تعظیم جتنی ہو سکے جتنی ہو سکے جتنی ہو سکے جتنی ہو سکے اتنی کی جائے. اب جیسے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث پاک سنانے کا موقع آتا تھا تو غالباً غسل فرماتے تھے, کپڑے پہنتے تھے اچھے, پھر معطر کرتے, عطر لگاتے تھے, دو زانو بیٹھتے تھے اور پھر حدیث پاک سناتے تھے. حالانکہ حدیث بیان کرنے کا یہ انداز حدیث میں نہیں آیا, یہ حکم نہیں ہے کہ ایسا ہی کرے, اور جو نہ کرے اس کو بے ادب بھی نہیں کہا گیا. تو جس نے کیا اس نے ثواب کمایا, اچھی نیت سے کیا دو. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے تھے. بعضوں کے یہ بھی آپ کو روایتیں ملیں گی کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر نکلتا تھا تو ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی, اتنا روتے تھے کہ دیکھنے والوں کو رحم آتا تھا. یہ ان کا انداز تھا, ان کا عشق تھا. تو اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. بعض مدینہ شریف گئے عشاق تو سارا دن کھڑے رہے, بیٹھتے ہی نہیں تھے, وہ نمازوں میں سجدے کرنا، رکوع کرنا، وہ مستثنیات تو ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ کہ اس کے علاوہ وہ کھڑے ہی رہتے تھے، بیٹھتے ہی نہیں تھے، قیام ہی کرتے تھے. اقامت القیامہ، یہ اعلی حضرت کا رسالہ پڑھیے تو انشاءاللہ اس میں عاشقوں کے انداز آپ کو ملیں گے. اور شاید یہ کتاب مدینۃ العلمیہ نے شائع کی ہے، عربی میں شائع کی ہے، شاید عربی میں شائع کی ہے، اردو میں بھی مل جائے گی مطلب، یا فتح رضویہ میں تو یہ رسالہ موجود ہوگا. ویسے رسالہ اردو میں بھی ہے. یہ اس طرح باز گئے تو اتنا بھوکے رہے، اتنا بھوکے رہے، اور مدینہ شریف میں کھایا پیا بھی نہیں، کہ کھائیں گے پیئیں گے تو پیشاب لگے گا، تو مدینہ میں پیشاب کریں گے، یعنی ان کے نزدیک یہ تھا ہی نہیں کہ مدینہ شریف میں پیشاب کریں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مدینہ میں، مدینہ شریف میں کبھی استنجا نہیں کرتے تھے، اس کے لیے باہر جاتے تھے، مدینہ سے باہر بولو براز کرتے تھے. مدینہ شریف میں کبھی سواری پر سوار نہیں ہوئے امام مالک، در و دیوار بے ساختہ چومتے تھے مدینہ پاک کے، کہ شاید میرے آقا نے یہاں ہاتھ مبارک لگایا ہو، کہاں کہیں یہاں دست مبارک چھوا ہو، چومتے تھے. تو اب یہ تعظیم و توقیر کے امام مالک کے واقعات صحابہ کرام کے اعمال سے بھی نہیں مل رہے ہیں. تو صحابہ کرام کا اپنا عشق تھا، ان کا اپنا انداز تھا، ان کا اپنا انداز تھا. تو وہ تو عزیرو ہو، وہ تو وقیرو ہو، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، جس طرح بن پڑے جتنی کرو اتنی کم ہے، جب تک شریعت سے نہ ٹکراتی ہو. ہاں کوئی بولے میں تعظیمن سجدہ کروں، تو یہ سجدہ کرنا شریعت سے ٹکراتا ہے، تو اب تعظیمن سجدہ کرے گا تو گناہگار ہوگا، کہ نبی کو بلکہ اللہ کے سوا کسی کو بھی عبادت کی نیت سے سجدہ کرے گا تو کافر ہے، اور تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے گا تو گناہگار ہے، کافر نہیں ہے مگر گناہگار ہے. میرے آقا اعلی حضرت نے حرمت تعظیم سجدہ پر ایک پورا رسالہ لکھا ہے، کہ اللہ کے سوا غیر کو سجدے کی اجازت ہی نہیں ہے، عبادت کی نیت سے کرے گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور اگر تعظیم کی نیت سے کرے گا تو گناہگار اور جہنم کا حقدار بنے گا. یہ اعلی حضرت کا مسلک ہے. تو میرے آقا اعلی حضرت کا مسلک، جس کو ہم مسلک اعلی حضرت بولتے ہیں نا، وہ عین قرآن و شریعت کے مطابق ہے. تو آج کی اصطلاح ہے تو مطلب وہ مسلک اعلی حضرت، جیسے کہ حنفی، حنفی بھی بات کی اصطلاح، کوئی صحابی حنفی تھوڑی تھا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ان کی تو مطلب ترکیبیں تھی، اور علم حاصل ہوتا تھا ان کو اور سیکھنے کو ملتا تھا. تو اب ہم حنفی ہیں، شافعی ہیں، ہم مالکی ہیں، حنبلی ہیں، تو یہ بات کی اصطلاح ہے. اسی طرح قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، چشتی ہیں، یہ بھی بات کی اصطلاح ہے. تو اس طرح مسلک اعلی حضرت بھی بات کی اصطلاح ہے. تو اگر یہ ساری اصطلاحیں قبول ہیں تو مسلک اعلی حضرت بھی قبول ہے، کہ یہ بھی شریعت سے نہیں ٹکراتا، وہ بھی شریعت سے نہیں ٹکراتا. آپ پاکستانی ہیں تو کوئی ہندوستانی ہے، تو کوئی یمنی ہے، تو کوئی عراقی ہے، تو کوئی بغدادی ہے، تو کوئی اجمیری ہے، سب پہچانے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مسلک اعلی حضرت کہنے میں، کہ مسلک اعلی حضرت کوئی نیا طریقہ نہیں، نیا مذہب نہیں ہے، یہ وہی طریقہ وہی مذہب ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر صحابہ کرام علیہ مردوان نے اپنایا، صحابہ کرام علیہ مردوان سے سیکھ کر تابعین نے اپنایا، ان سے سیکھ کر تبعہ تابعین نے اپنایا، اولیاء کاملین نے اپنایا، اور یہ ہم تک پہنچا. تو اس لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ہم الحمدللہ مسلک اعلی حضرت کے چاہنے والے، ماننے والے اور پھیلانے والے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. الحمدللہ اللہ تعالی مسلک اعلی حضرت پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے.
بچہ جو ہے وہ والدین کو تو اور تم کہتا ہوا سنے گا، تو بچہ بھی تم اور تو ہی کہے گا. تو اسی طرح گھر کے اندر آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ماحول ایسا ہو کہ بچہ بچپن سے ہی وہی دیکھے، کہ جس کے سیکھنے سے بچہ بڑا ہو کر نیک اور اچھا بن جائے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں.
گھر میں بچہ جب نیکیاں کرتا دیکھے گا تو وہ نیک بنے گا. فلمیں، ڈرامے اور ڈانس کے مناظر آپ اس کو دکھائیں گے چینلز پر، ٹی وی پر، وی سی آر پر، انٹرنیٹ پر، تو وہ بھی ٹانگیں تھرکائے گا، ناچے گا. نماز آپ نہیں نماز پڑھیں گے، یہ بھی نماز کہاں پڑھیں گے. آپ گالیاں بکتے ہوں گے تو یہ بھی گالیاں سیکھے گا. آپ نعتیں پڑھتے ہوں گے تو یہ نعتیں پڑھے گا, اور اسی طرح آپ جناب بولو گے آپ جناب بولے گا, تو کرو گے تو کرے گا. اب میری پوتی اتنی سی ہے 2-2.5 سال کی, وہ جب اس کو کوئی چیز کھلائیں گے نہیں کھانی گی تو بولے گی آپ کھا لو, تو کھا لے نہیں بولتی, آپ کھا لو, آپ آ لو, کھا لو بھی نہیں بولنا تھا, آپ آ لو. تو یہ آپ بولتی ہے, اس لیے کہ اس کو بھی آپ بولتے ہیں ہم لوگ, تو یہ آپ بولتی ہے, ہم تو کرے گا, یہ بولے گی تو آ لے, یہ بولنا ہی نہیں آتا اس کو, تو آ لے. یا واجی تو پڑتی ہے, ہم جب کھانا نوالا اٹھاتے ہیں کرتے ہیں, یا واجی تو بھی بولتی, اپنی زبان میں بولتی ہے یا واجی تو. جو آپ اپنے کریں گے نا, تو بچے کی ایک یعنی کہ وہ حس ہوتی ہے کہ وہ نقالی کرتی ہے, بچہ نقالی کرتا ہے. آپ نماز پڑھیں گے تو بھاگ کر آپ کے بغل میں آ کے کھڑا ہو کر وہ اٹھا بیٹھک اٹھک بیٹھک شروع کر دے گا, اسے نماز تو نہیں آتی, لیکن وہ سجدے میں جائے گا تو رکوع میں جائے گا تو پھر بھاگے گا کچھ کھیل کود کر کے پھر آ جائے گا, تو آپ سجدے میں, وہ سجدے میں آ کر آ جائے گا, پھر یوں منہ اٹھا کے دیکھتا ہوگا, پھر وہ دیکھے گا کہ وہ آپ کھڑے ہو گئے تو پھر ایک دم وہ جمپ مار کے اچھل کے کھڑا ہو جائے گا, پھر یوں کر لے گا. تو یہ بچے کی ادائیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے, لیکن وہ نماز کی نقالی کر رہا ہے, اس لیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تو جیسا آپ کریں گے ویسا اس لیے کرنا ہے. تو آپ اچھا اچھا کرو تاکہ یہ بھی اچھا اچھا کرے. آپ کے گھر میں کیسے چلے گی, نور والا آیا ہے, تو یہ بچہ بھی اپنی زبان میں پڑھے گا نور والا آیا ہے. اور آپ کے گھر میں گانے کی مثال تو کیا دوں, مجھ سے زیادہ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ وہ گانے چلتے تو بچے تتری زبان میں گانے گاتے, پھر آپ تالیاں بجاؤ گے تو اس کو حوصلہ افزائی ہوگی اور برائیوں میں اضافہ ہوگا, اور آج کل اکثر ہو یہی رہا ہے. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے بچے جو ہیں چھوٹے تھے بچے, اللہ اللہ کرتے ہیں, صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, نعت شریف پڑھتے ہیں, آقا کی آمد مرحبا بولتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جھنڈے اٹھا کے پھرتے ہیں. الحمدللہ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے.
تو باپا اگر یہ بچے کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کریں گے, اور یہ بچہ تو گناہگار نہیں ہوگا لیکن اس کے والدین پر تو اس کا وبال آئے گا نا.
ظاہر ہے کو اس کے والدین کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اچھی تربیت کریں, تو یہ جب بری تربیت کریں گے تو فی الحال تربیت لینے والے کو گناہ نہیں ہو رہا, لیکن جہاں جہاں گناہ کی صورت پائی جائے گی تربیت میں وہاں گناہ بھی ہوگا والدین کو. یعنی باقاعدہ میں نے یہ دیکھا ہے اپنے بچپنوں میں دیکھا ہے کہ جیسے بچہ گالی دیتا ہے نا وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں, تو اس کے بڑے خوش ہوتے دیکھا ہے, اور اس سے کہلواتے ہیں کہ پھر بولو تو وہ ماں کی بہن کی گالی وہ بچہ نکالتا. یہ تربیتیں بھی ہوتی ہیں گھروں میں.
حوصلہ افزائی جتنی زیادہ ہوتی ہے پھر وہ
اچھا لگتا ہے, وہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں گالی نکالتا ہے تو وہ بڑوں کو اچھا لگتا ہے, تو اس لیے اسے کہلواتے ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی کتنی رونگ تربیت ہو رہی ہے. ظاہر ہے اس تربیت کا ان کو گناہ ملے گا, انڈر اسٹوڈ ان کو گالی سکھا رہا ہے, وہ گندی گالی سکھا رہا ہے, فوش گالی. ڈانس سکھاتے ہیں, میوزک کی آواز سن کر بچے ٹانگیں تھرکاتے ہیں گلیوں میں. معاذ اللہ, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسلامی کے مادانی مرکز میں حضرت عزیز شریعہ کے برادر نواب صاحب مفتی اعظم ہند شہزاد اعلیٰ حضرت امیر اعلیٰ اسلامہ مولانا منان رضا خان منانی بابت برکاتہ القدسیہ دعوت اسلامی کے مادانی مرکز بمبئی میں فیضان مدینہ محلہ طبع گران میں حضور تشریف لیا ہے. آئیے حضرت سے تاثرات دیتے ہیں.
جو کام سنیت کا کر رہے ہیں بمبئی جیسی زمین پر, یہاں پر بہت مہنگی زمین ہے اور بہت ہی مختصر جگہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے, اتنا بڑا عظیم ادارہ اور کئی منزل میں الحمدللہ دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی ہے. میں بھی مشتاق تھا کہ بمبئی میں اگر تھوڑا وقت مجھے ملے کہ میں وہاں جا کر کے دیکھوں تو اللہ کا احسان کرتے. بتائیے محمد علی روڈ پر کہیں جگہ ابھی وہ پاک نہیں ہے, اور یہاں الحمدللہ فیضان مدینہ کی بھی برکت ہے. الحمد للہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ رہے گا. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, لہذا ہم علماء اہل سنت کے ساتھ رہیں, علماء سے محبت کریں اور علماء کو یہاں لائیں دکھائیں. اہل سنت علماء انشاءاللہ تعالی یہ جو کام ہمارے اوپر سب پر قرض ہے ادھار ہے, یہ کام سب کا ہے, ہمارا ہے سب کا ہے. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. الحمدللہ میں تو یورپ میں بھی ان کے پروگرام میں وہاں قرض مین کام دعوت اسلامی بہت بڑا ادارہ, وہاں پر بہت بڑے بہت لوگ الحمدللہ یورپ میں انگلینڈ میں میں نے دیکھے, بہت خوشی ہوئی مجھے. وہاں کے علماء نے سب لوگوں نے ہم لوگوں نے گاڑی لے کر کے وہاں گئے تو وہاں پر ہزاروں کے تعداد میں ہری پگڑی میں ملبوس اور لوگ دیکھے گئے. اللہ کا احسان و کرم بڑا بڑی مسرت ہوئی اور بہت ہی انسان اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرما کہ دل تو خوش ہو گیا کہ دیکھیے یورپ جیسی زمین پر بھی دعوت اسلامی کا اتنا بڑا عظیم اجتماع وہاں پر دیکھا. جو لوگ احسان ہمارے ساتھ تھے وہ لوگ بہت خوش ہوئے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اہل سنت پر فضل و کرم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دعوت اسلامی کام کر رہی ہے تو مجھے کئی ملکوں میں, کیونکہ میرا کئی ملک میں آنا جاتا ہے تو مجھے کئی ملکوں میں یہ نظر آتا ہے. مجھے انداز یہ ہے کہ امیر دعوت اسلامی مولانا محمد اتیاز فاضل العزیز صاحب نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام بھی کیا, اسی کے ساتھ میں اس کے اعلی حضرت بھی لوگوں کی ذمہ ڈال دیا. اللہ کا احسان و کرم سے یہ بہت اچھا کام ہے الحمدللہ. اور مجھے پتہ لگا کہ یہ کئی ملکوں میں یہ دعوت اسلامی تو جو جذبات دل ہے اور معاملات ہیں اسے ہم نے پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. جن کے دلوں میں اعلی حضرت کی محبت ہے انہیں کے دلوں میں غوث خواجہ اور سرکار دوران صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اعلی حضرت کی تو یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ اعلی حضرت کے اشعار یاد کر لو, صلاۃ السلام یاد کر لو, تو اعلی حضرت کی کرامت یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہوتا. حضور مدنی چرن جو آج دنیا بھر میں الحمدللہ سنتوں کا پیغام اور مسئلے کا اعلی حضرت کا پیغام عام کر رہی ہوں, اس کے بارے میں آپ کے کیا جذبات؟ دعوت اسلامی سرکار دوران صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنے کے لیے جو کام کر رہی ہے الحمدللہ, اس ہر کام سے یہ فقیر حقیر مندانی متفق ہے. فضل و کرم ہے. اور ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم جو آج کسی کمرے میں بیٹھ کر کے دو چار آدمیوں کو بات کر لیں اور بات عام نہ ہو, ہم بھی چاہتے ہیں کہ بات کو عام کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا جو کرم فرمائے, دعوت اسلامی جو اہل سنت کا پروگرام اور اہل سنت کا کام اس کو عام کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. بغداد جی کی حاضری بہت یادگاری رہی, دوسری موقع اتنا بہترین رہا کہ ان لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ ہم لوگ بارگاہ حیثیت سے حاضر تھے.
بڑا احسان ہے, ہم بھی سرکار ہیں اعلی حضرت کے کرم سے مالا مال ہے. آپ بھی اللہ کو کرم ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے بہت زمانے کے بعد آواز آپ کی بہترین سنی ماشاء اللہ. اور جرمنی میں بھی آپ ہی کے سب ہری پگڑی والے ملتے ہیں, برطانیہ میں بھی وہاں پر بھی آج لوگ فوراً فوراً ماشاء اللہ بہت ہی ہری پگڑی ماشاء اللہ. بڑا اللہ بڑا احسان دعوت اسلامی خوب ماشاء اللہ الحمد للہ بہتر ملکوں میں اللہ کا احسان ہے.
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ ہے شریعت و طریقت کا, ہے مجموع مدنی مذاکرہ,
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.